بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين واهل بيته الطيبين الطاهرين. سلامة الله على أعدائه أجمعين. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو کاروبار کے مسائل کے بارے میں جاری. جس مقام پر شریعت نے خریدنے والے اور بیچنے والے کو یہ حق دیا کہ خرید و فروخت کے بعد بھی وہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے, اب یہ شریعت کا دیا ہوا ایک حق ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں یا کسی ماحول میں کوئی شخص آپ کو یہ حق استعمال کرنے سے روک. لیکن بہرحال اس کی پابندی کرنا دونوں کے لیے واجب تھا, دونوں کے لیے ضروری تھا. اگر ایک نے نہیں دیا تو یقیناً پھر اس صورت میں وہ گنہگار ہے, پہلے آرام کا مرتکب ہے اور دونوں طریقوں اور ذریعوں سے مال حرام انسان کے مال میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے. اس پوری گفتگو کا نام ہے خیار کے مسائل, اور جس کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ خیار اردو کا لفظ اختیار تقریباً دونوں ہم مانگ ہیں. سات یا آٹھ یا بعض علماء نے گیارہ مقامات لکھے جہاں پر ایک شخص کو یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ اس نے چیز خریدی تو خریدنے کے بعد واپس کر سکتا ہے, چیز بیچی بیچنے کے بعد یہ حق حاصل ہے کہ واپس لے سکتا ہے. ان میں سے پہلا مقام خیار مجلس. مجلس کا اختیار ہے کہ جب تک کہ خریدنے والے اور بیچنے والے ایک مقام پر جمع ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کو اختیار ہے کہ کسی وقت بھی اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے. دوسرا اختیار حیوان ہے. جانور کی خرید و فروخت کے بعد خریدنے والے کو اختیار ہے کہ تین دن کے اندر اندر جس وقت چاہے وہ جانور واپس کر سکتا ہے, چاہے جانور میں عیب نکلے یا نہ نکلے, جانور میں خرابی ہو یا خرابی نہ ہو, جانور اس کی بتائی ہوئی شرائط پر پورا اترا ہو یا پورا نہ اترا. لیکن یہ اختیار اسے رہتا ہے کہ بغیر کسی وجہ و سبب کے بھی واپس کر دے تو نہ وہ گناہ گار ہے اور نہ ہی بیچنے والے کو دکاندار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس چیز کو لینے سے انکار کر. اور اس تمام عرصے جانور ظاہر کے گھر پہ ہے لیکن ذمہ داری بیچنے والے کے سر پہ, اور اگر بغیر کسی افراد و تفریح کے, بغیر کسی کوتاہی کے, بغیر کسی لاپرواہی سستی اور غفلت اس جانور کو نقصان پہنچتا خریدنے والے کے گھر میں, تفریح کی ذمہ داری اسی جانور کے مالک کے سر پر آتی. اس کے بعد تیسری چیز خیار تاخیر, کہ اگر ایک چیز خرید لی ہو لیکن خریدنے کے بعد گاہک نے اس چیز کو اٹھایا نہیں اور ابھی اس کی قیمت بھی ادا نہیں کی, معاملہ کر کے چلا گیا تو میں آ کر پیسے دوں گا, تو اب کیا خریدنے والا اب اگر آباد میں اس کا انتظار کرے یا شریعت نے اس کے لیے کوئی سہولت رکھی؟ تو اگر بیچنے والا کہہ کر گیا ہے کہ جب تک کہ نہ آؤں اس وقت تک تمہیں میرا انتظار کرنا, اور خریدنے والا اس شرط کو قبول کر کہ ہاں میں اس وقت تک انتظار کروں گا, تو اب تو اسے انتظار کرنا ہی ہے ہر صورت میں, چاہے آٹھ دن گزرے گا, دس دن گزرے گا, ایک مہینہ گزرے. لیکن اگر خریدنے والا کہتا ہے کہ میں پیسے لے کے آتا ہوں اور تو میرا انتظار کرنا, تو اب اس صورت بیچنے والے کے لیے صرف تین دن کی میعاد, تین دن کی مہلت, تین دن تک اسے انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اسے اپنی چیز بیچنے کا اختیار ہے, سوائے ان چیزوں کے جو تین دن تک رہ نہیں سکتی ہیں بلکہ خراب ہو جائیں گی. ان کے اندر بس یہ اختیار ہے کہ رات کے آنے تک رات تک انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد وہ اس چیز کو فروخت کر سکتا ہے. اب اس کے بعد آج کی گفتگو میں چوتھا اختیار آئے گا, لیکن اس سے پہلے ایک ضمنی مسئلہ ہے کہ جسے بیان کر دیا جائے تاکہ بات بالکل واضح طور پر ذہن کے اندر بیٹھ جائے. مجھے کہ یہ اختیارات حاصل ہیں خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو. اب جب تک کہ خریدنے والے کو ایک اختیار حاصل ہے یا بیچنے والے کو ایک اختیار حاصل ہے تو یہ اختیار خالی اس کی ذات تک نہیں, بلکہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ وہ جو اختیار اس کو تھا یہ اس کے وارثوں کو منتقل ہو جائے. مثلا بات نے چیز خریدی، جانور خریدا، دو دن بعد انتقال ہو گیا جانور کا، اب بیٹے کو جو کہ وارث ہیں، بیٹا ہے، بیوی ہے، ماں اور باپ، وارثوں کے پاس خود بخود یہ اختیار منتقل ہو گیا، اور ایک دن تک، اچھا پورے تین دن ہو جائیں، ایک دن تک مزید ان کو یہ اختیار حاصل ہے، جس وقت چاہیں اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں۔ تو اختیار، یہ خیال جو ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو منتقل ہوتی ہے آدمی کے مرنے کے بعد اس سے وارثوں کی طرف، اور اس میں وہی مسئلہ کہ صرف اس وارث کو منتقل ہوگی کہ جسے میراث ملتی ہے۔ اب مثلاً اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا کوئی بیٹا کافر، کافر کبھی اپنے والدین سے میراث نہیں پاتا، اب کافر بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، نتیجے میں یہ اختیار کا حق بھی اسے واپس لے لیا جائے گا۔ مثلاً ایک حیوان ہے گھر کے اندر، بیٹا اگر کافر اور وہی حیوان کو واپس کرنا چاہے تو اسے یہ حق حاصل نہیں، بلکہ یہ حق حاصل ہے صرف اس باپ کو، اس کے دوسرے بھائیوں کو جو مسلمان ہے۔ یہ اگر غلام کو اختیار نہیں ہوتا اپنے میراث لینے کا، یا اگر کسی نے قتل کر دیا اپنے مورث کو جس سے میراث ملنے والی، کوئی قاتل ہے تو قاتل کبھی مقتول کی میراث نہیں لیتا ہے، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو اب باپ کو میراث نہیں ملتی ہے، یا بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا تو اب بیٹا اپنے باپ کو میراث نہیں لیتا، شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا تو بیوی کی جائیداد میں شوہر کا کوئی حصہ نہیں، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا تو اب شوہر کی جائیداد میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں۔ جہاں جہاں قاتل جو وہ کسی کو قتل کرے تو جس کو اس نے قتل کیا گیا اس سے اس قاتل کو کسی صورت میں میراث نہیں مل سکتی، اور یا پھر کوئی حاجب آ جائے جس کا مسئلہ بعد میں آئے گا اور اس سے پہلے بھی آ چکا۔ تو یہ اختیار ایک ایسا حق ہے کہ جو صرف اس کو نہیں ملتا کہ جو خرید رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، بلکہ ان دونوں میں سے کسی کے انتقال کے بعد یہ حق منتقل ہو جاتا ہے ان کی اولاد کی طرف اور ان کے وارثوں کی طرف، اور ان کی اولاد اور ان کے وارث اس حق کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا وارث ہے کہ جسے اپنے مرنے والے کی جائیداد میں سے کوئی چیز نہیں مل رہی، قاتل چار طریقے ہیں کہ جب کوئی شخص کیونکہ مرنے والے کی میراث میں سے باوجود اس کا رشتے دار ہونے کے، باوجود افدار ہونے کے کوئی حصہ نہیں پاتا ہے، ان چار میں سے ایک تو یہ کہ قاتل، دوسرا یہ کہ قاتل ہوں، تیسرا یہ کہ غلام ہوں، چوتھا یہ کہ حاجب آ جائے۔ حاجب کی تفصیل بعد میں آ جائے گی اور اس سے پہلے خدام قرآن میں آ چکی۔ تو اب اگر یہ اختیار وارث کو منتقل ہو جاتا ہے، وارث استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسا وارث ہے کہ جو میراث میں سے حصہ نہیں پا رہا تو اسے یہ اختیار موجود نہیں۔ مثلاً ایک چیز آپ نے لے لی، خریدنے والا لے لیا اور کہہ گیا کہ میرا انتظار کرنا، کہہ گیا کہ میں آتا ہوں اور میرا انتظار کرنا، آپ کو اطلاع ملی تو اس کا انتقال ہوگی۔ اب اگر آپ جھٹ سے وہ چیز جو اس نے خریدی تھی، آپ ایک چیز خرید کر گیا تھا، کہہ کر گیا تھا کہ میں قیمت لے کے آتا ہوں، آپ کو دو گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اپنی طبعی موت مر گیا، آپ کی موت کی خبر پاتے ہی یہ آپ کو اختیار نہیں کہ آگے جیت بھیج رہے، نہیں، آپ کو تین دن تک انتظار کرنا، کیونکہ یہ اختیار خالق اس آدمی تک نہیں تھا، بلکہ اب اس کے مرنے کے بعد یہ اختیار اس کے بیٹوں کو مل گیا۔ اب تین دن تک آپ کو ہر صورت میں انتظار کرنا ہے، چاہے آپ اس کے مرنے کی خبر بھی پا دی، آپ کو اس کی موت کی اطلاع مل جائے، تب بھی آپ اس چیز کے بیچنے کے اوپر قادر نہیں۔ اب آپ انتظار کریں گے، اگر اس کا کوئی بیٹا آتا ہے اور بیٹا آنے کے بعد اس چیز کو خریدنا چاہتا ہے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ سے یہ وعدہ کر چکے تھے تو اس کے حال کی چیز فروخت کریں۔ اب کتنے لوگ اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہوں گے، بڑا کوئی مومن ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی کہہ گیا کہ میں یہ چیز خریدوں گا، اس نے رب نے انتظار کیا لیکن مرنے کی اطلاع پائی، تو یہی سمجھتا ہے کہ بس وہ تو مر گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن شریعت جو کہتی ہے کہ تین دن تک انتظار کرنا آپ کے لیے واجب، اور اگر آپ نے اس چیز کو بھیج دیا، بیٹا بعد میں آتا ہے کہ وہ چیز میرے حوالے کر، تو اس صورت میں آپ کے لیے حرام کے اور گناہ کے مرتبہ ہو سکے۔ تو یہ اس لیے اختیارات کی گفتگو سے پہلے یہ مسئلہ دکھا دینا ضروری تھا، تاکہ بعد میں سمجھ میں آ جائے کہ جتنے اختیار ابھی آپ سنیں اور جتنے اختیار ابھی ہماری گفتگو کے اندر آئیں گے، یہ اختیار محدود نہیں صرف اس آدمی تک جس سے آپ کی بات ہوئی، بلکہ یہ اختیار اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ وارث جس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا ہے، اس وارث کو چھوڑ کر باقی تمام وارثوں کو یہ حق حاصل ہے۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کئی وارث اختیار بیک وقت کئی کو مل گیا، تو ابھی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر کچھ کہہ رہے ہوں کہ کیا جائے، کچھ کہہ رہے ہوں کہ نہ کیا جائے، کچھ کہہ رہے ہوں کہ اختیار استعمال کرو، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اختیار استعمال نہ کرو۔ تو اب جو یہ کہتا ہے کہ اختیار استعمال میں نہیں کرنا چاہتا، مثلاً ایک جانور، باپ کا انتقال ہو گیا، جانور تین دن کے اندر اندر واپس کیا جا سکتا، بیٹے ہیں، چار بیٹے ہیں، دو بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ جانور نہیں چاہیے واپس کرنا، دو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم خرید کر نہیں آئے ہیں، کیا ضرورت ہے واپس کرنے کی۔ تو اب وہ لوگ جو اختیار کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور ان لوگوں کی بات، ان وارثوں کی بات مقدم سمجھی جائے گی جو اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ جب تک کہ تمام وارث راضی نہ ہو، خریدنے والا جب زندہ تھا تو وہ اکیلا چاہے اپنے اختیار کو ختم کرتا یا باقی رکھتا، لیکن مرنے کے بعد جتنے اس کے وارث چار بیٹے ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، جب تک کے ساتھ کے ساتھ آدمی راضی نہ ہو یہ اختیار ختم نہیں ہو سکتا، یہ تو اگلے دن میں رہے. اب آئیے، پہلا اختیار کا اختیار مجلس، دوسرا اختیار کا اختیار تاخیر یعنی تین دن تک ویٹ کرنا، تیسرا اختیار کا اختیار ہے، چوتھا اختیار ہے خیال شرکت، اختیار شرکت. یہ پسند اختیار ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک چیز لیکن اس کی اکیلے کی چیز نہیں بلکہ اس چیز میں کوئی اس کا پارٹنر بھی ہے، کوئی اس کا شریک بھی ہے، دو آدمی ہیں، دو آدمیوں کا مل کر ایک مکان ہے، دکان، کاروبار، کوئی چیز ہے جس میں دو آدمی شریک ہیں، ایک پارٹنر ہے وہ اپنی چیز بیچتا ہے اور خریدنے والے کو نہیں بتاتا کہ اس میں کوئی دوسرا بھی شریک ہے بلکہ یہ میرا مکان ہے میں اس لیے میں آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں، خریدنے والے نہ خرید، خریدنے کے بعد اسے اطلاع ملی کہ نہیں اس مکان میں ایک اور بھی میرے ساتھ شریک ہے، خرید چکا ہے، قیمت دے چکا ہے، چیز لے چکا ہے، مثلا مکان اس کے نام منتقل ہو گیا جتنا اس کا حصہ تھا، اب بعد میں اس کو پتا چلا کہ نہیں اس مکان کے اندر میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک، تو اب اس کا نام اختیار شرک، خریدنے والے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو جس وقت اس معاملے کو ختم کرنا چاہے ختم کر سکتا ہے، نچلتے کہ اس کو پہلے معلوم نہیں، اسے کہا کہ ایک آدمی نے کہ میرا مکان ہے میں بیچنا چاہتا ہوں، میرا کاروبار میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میری دکان ہے، دکان بیچنا چاہتا ہوں، اس نے خرید لی، خریدنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کے اندر تو دوسرے بھی شریک، اس میں تو دوسروں کا بھی دوسرا بھی میرے ساتھ شریک، تو اب آپ کو اختیار خریدنے والے کہ وہ جس کو اختیار ہے اپنے پیسے واپس کر دے، واپس لے لے اور کہے کہ مجھے ایسی چیز نہیں چاہیے، یہ اختیار ہے شرک. اور یہی الٹا مسئلہ ہے اس کا، اگر ایک بیچنے والے نے کوئی چیز بیچ اور خریدنے والے نے اس کے بدلے میں کوئی چیز دی، بعد میں جو قیمت اس کے پاس پہنچی جس نے بیچی ہے پتا ہی چلا کہ اس قیمت میں میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک، اب یہ مسئلہ اس وقت تو نہیں ہوتا کہ جب روپئے پیسے کی بات، لیکن بند کیجیے کہ کاروبار بیچا اس کے بدلے میں مکان لیا اس نے، تو تم میرا کاروبار لے لو میں تمہارا مکان لیتا ہوں، تو اب یہاں پر خریدنے والے کو اختیار ہے، بیچنے والے کو اختیار ہے، اگر بعد میں پتا چلا کہ اس چیز میں میرے ساتھ کوئی اور شریک ہے تو اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے. اور مختصر سا مسئلہ ہے چوتھی چیز اختیار شرکت، اختیار شرکت کے معنی یہ کہ اگر ایک چیز خریدی جائے اور بعد میں پتا چلے کہ اس کے اندر ایک اور آدمی بھی شریک ہے، ایک اور اس کا پارٹنر تھا، اس نے مجھے اطلاع نہیں دی اور بغیر مجھے بتایا یہ چیز میرے ہاتھ بھیج دی، اب آپ نے مجھ کو پتا چلا کہ اس نے کوئی پارٹنر بھی، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ آپ وعدہ کر چکے کہ میں خریدوں گا اور آپ نے خرید لیا تو آپ کو اس کو رکھنا ضروری ہے، نہیں آپ کو ہر وقت اختیار آتے رہے جس وقت آئے اس معاملے کو ختم کر، یہ ہے چوتھا اختیار شرک. پانچواں آتا ہے اختیار تعذر تسلیم، تعذر تسلیم بڑا موٹا فلم ہے لیکن تسلیم کے معنی کسی کے سپرد کرنا اور تعذر مانگنا ضروری. اب اگر کوئی شخص ایسی چیز بیچتا ہے جو اس کی اپنی ملکیت ہے لیکن اس چیز کو حوالے کرنا دوسرے کے لیے بہت مشکل ہے، ایک زمین آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے، اب اس پلاٹ کے اوپر ناجائز قابضین بیٹھ گئے ہیں، جھوپڑی وغیرہ بنا لی، مکان وغیرہ بنا لی، اب آپ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، خریدنے والا خرید لیتا ہے، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اوپر دیں گے دوسرے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے بہت مشکل ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا، تو اب اسے یہ اختیار حاصل ہے کسی وقت اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے تم اپنے فلاٹ واپس لے لو، میرے تمہیں واپس لے لو. جانور کسی نے فروخت کیا، گھوڑا بکری، اور وہ گھوڑا اور بکری بھاگا ہوا تھا، یہ مسئلہ کراچی میں بہت سن پیش آتا ہے لیکن کتنی کتابوں میں موجود ہے، اس میں بیان کی دیتی ہوں، ایک جانور فروخت کیا مثلا ایک گھوڑا ہے یا ایک بکری ہے جو بھاگی ہوئی فرار ہو چکی اور اس کو فروخت کر دیا، آپ نے خرید لیا، بعد میں آپ کو پتا چلا تو فرار، تو ہم آپ کو اختیار جائے آپ کہیں گے ٹھیک ہے میرے لیے معاملات صحیح، ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داری ختم، میں کسی طرح اس کو پکڑ لاؤں گا اور میں اس کو لے لینا چاہتا ہوں، تو یہ کاروبار یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معاملہ غلط ہے، ایک ایسی چیز جو آپ کے پاس آپ کی اپنی چیز ہے لیکن آپ کے پاس نہیں نکل گئی، ایک زمین ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ اس کے اوپر حکومت نے قبضہ کر لیا یا کسی اور نے آ کر قبضہ کر لیا، اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے، آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے بیچیں گے، اس پر تو کوئی اور بیٹھا حرام نہیں، آپ کو اختیار آپ بیچ سکتے ہیں، خریدنے والا خرید سکتے ہیں، البتہ اگر آپ نے اس کو بتا دیا ہے اور اس نے خرید لیا ہے تو پوری اس کی ذمہ داری ہے، وہ بعد میں واپس نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا تب بھی آپ کو اختیار ہے بیچنے، آپ نے اس کو اطلاع نہیں دی پھر بھی آپ کو اختیار ہے آپ بیچ سکتے ہیں، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ بعد میں خریدنے والے کو پتا چلا کہ یہ چیز تو میرے ہاتھ میں آگے نہیں سکتی جو پتہ دوسرے کا قبضہ، یا یہ کہ یہ جو چیز فرار ہے بھاگی ہوئی چیز ہے، گھوڑا ہے یا کوئی جانور ہے یا پرانے زمانے کا غلام، تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ میں اس پلان کو نکلوا لوں گا، یہ اب تو ہو گیا ہے، میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں. تو اب جو ہے نہ آپ گناہگار ہیں نہ وہ گناہگار ہے، وہ رکھ سکتا ہے. اور چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم یہ چیز مجھے دے تو نہیں سکتے ہوں، اس لیے مجھے یہ چیز نہیں چاہیے ہے، اور اپنے پیسے جو ہے میرے پیسے واپس کر دو، اپنی چیز لے. تو اس صورت میں بھیجنے والے پر واجب ہے کہ فوراً اس کی بات ماننی جائے. یہ ہے چھٹا اختیار تاثر تسلیم، یعنی ایسی چیز کو بیچنا جسے خریدنے والے کے حوالے کرنا بہت مشکل. وہ خریدنے والا اگر خرید لیتا ہے اس کے پہلے سے علم ہے تو کوئی اختیار اس کو حاصل نہیں، اور اگر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا تو اس صورت میں خریدنے کے بعد جائیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو جو ہو گیا تو ہو گیا، تم پیسے لے جاؤ، میں اس سے نمٹتا رہوں گا. اور یہ بھی اس کو اختیار حاصل ہے کہ جب چاہے یہ چیز واپس کر دے اور واپس کر کے اپنے قیمت سے. اس کے بعد آتی ہے چھٹی چیز اختیار شرط. اختیار شرط یہ ہے کہ کوئی چیز خریدتے اور بیچتے وقت کوئی شرط لگا دی جائے. دیکھو میں ایک چیز خرید تو رہا ہوں لیکن اگر تم نے ابھی یہ خریدی 600 روپے میں اور کل پیسے لا کر دیے کہ ایک مہینے بعد پیسے دیے تو 200 روپے میں، ابھی یہ مکان تم نے لے لیا تو 1000 کا، لیکن اگر تم ایک ہفتے میں قیمت نہ دے سکے تو اس کی قیمت 2000 ہو گئی. یا یہ کہ آپ کے میں خرید تو رہا ہوں لیکن میں ایک ہفتے استعمال کروں، پسند آئی چیز تو ٹھیک ہے ورنہ واپس کر. تو اس کو کہتے ہیں اختیار شرط، یعنی کاروبار کے بیچ میں کوئی ایسی شرط لگا دینا جو بالکل جائز، خرید و فروخت کے درمیان کوئی ایسی شرط لگا دینا جو بالکل جائز. دیکھو میں چیز لے کر تو جا رہا ہوں لیکن گھر والوں کو دکھاؤں، اگر ان کو پسند نہیں آئی تو تمہیں واپس لینا پڑے. تو اب اگر کوئی ایسی شرط لگا دی جاتی اور خریدنے والا اور بیچنے والا اس پر راضی ہو جاتے تو ٹھیک میں اس شرط کی پابندی کروں، دونوں راضی ہو گئے تو اب اختیار حاصل ہو گیا جس نے شرط لگائی ہے، اور جس وقت وہ چاہے وہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے. اختیار کے اندر ہر قسم کے آپ مدت لگا سکتے ہیں، ایک مہینہ بھی، ایک سال بھی، 10 سال بھی، 50 سال بھی، تمام زندگی. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چیز لے جا رہا ہوں لیکن 50 سال کے بعد بھی اگر مجھے پسند نہیں آئی تو میں واپس کر دوں، اور اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور. تو اب اس صورت میں اگر 50 سال کے بعد وہ چیز واپس لائی جاتی ہے تو اس چیز کو اس کے لیے قبول کرنا ضروری ہے. یہ ہے اختیار شرط. تو اختیار شرط کے معنی یہ کہ انسان کسی بھی خرید و فروخت کے معاملے کوئی جائز شرط لگا دے اور خریدنے والا بھی قبول کر لے اس شرط کو، بیچنے والا بھی قبول کر لے، اس صورت میں ضروری ہے دونوں کے لیے، خریدنے والے کے لیے بھی ضروری اور بیچنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس شرط کی پابندی کی ہے. یہ ہے اختیار شرط. اس کے بعد ساتواں اختیار آتا ہے اختیار تجدید. یہ اس سے پہلے ہماری گفتگو میں آ چکا تھا لیکن ایک دوسرے میں خام اختیار تجدید. یہ تجدید عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکا دے اختیار تجدید. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ وہ جیسی چیز ہے ویسی نہ ہو، آپ اس کو بڑھا چڑھا کر اپنی باتوں کے ذریعے یا اس کو سجا کر یا اس کو اس طریقے سے نمایاں کر کے پیش کریں کہ خریدنے والا دھوکے میں، یہ اختیار تجدید. یا بیچنے والا جو چیز دے رہا ہے وہ اتنا دھوکے میں رکھ دے کہ سمجھنے والا سمجھے کہ مجھے 100 روپے ملیں گے لیکن یہ 50 روپے پکڑا رہے، اپنی بات سے مخالفت نہ کرے، الفاظ ایسے استعمال کرے کہ جس سے دونوں پہلو نکلتے ہیں، خریدنے والے کے ذہن میں ایک پہلو بیٹھ رہا ہو اور اس کو معلوم ہو جائے اور یہ جو ہے اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے کہ خریدنے والا سمجھ رہا ہے کہ 100 روپے ملیں گے لیکن الفاظ اس نے ایسے رکھے ہیں کہ 50 کی بھی گنجائش ہے. تو اب اگر خریدنے والا اپنی چیز کو، اپنی رقم کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور خریدنے اور بیچنے والے کو دھوکے میں ڈالتا ہے، یا بیچنے والا اپنی چیز کو اس طرح بنا کر پیش کرتا ہے کہ خریدنے والا دھوکے میں آتا ہے اور وہ چیز خرید دیتا ہے، تو یہ ہے اختیار تبدیلی. اور اسی میں ملاوٹ کا مسئلہ آتا ہے کہ اعلیٰ چائے میں گھٹیا چائے ملا دی، اچھے چاول میں برے چاول ملا دیے، سونے کے اندر کھوٹ ڈال دی، اس طریقے سے اختیار تبدیلی کہ خریدنے والا اپنی چیز کو یا بیچنے والا اپنی چیز کو بہت ہی زیادہ اس طرح سے بنا سنوار کر پیش کرے کہ خریدنے والا دھوکے میں آ جائے اور خریدنے کے بعد اسے پتا چلے کہ میں نے کیا دیا، اس میں دھوکے میں آ گیا. تو اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ جب چاہے اس معاملے کو جا کر ختم کر سکتا ہے، اپنی رقم واپس لے سکتا ہے. بات بالکل صحیح، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کاروبار جو اس نے کیا وہ غلط ہے، نہیں وہ کاروبار صحیح ہے، مگر خریدنے والا راضی ہے، کسی کے کوئی غلط نہیں ہے تو ہوتا رہتا ہے اور ایسا مجھ سے نقصان ہو گیا، میں اس کی ذمہ داری برداشت کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ چیز لے جائے تو پھر بیچنے والے کو کوئی گناہ نہیں رہے. تو معاملہ بالکل صحیح، لیکن خریدنے والے کو فوراً یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی اسے دھوکے کی اطلاع ملے وہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے. اب اس کے بعد آئیے ایک اور اختیار غبن. اختیار غبن کے معنی یہ ہیں کہ خریدنے والا یا بیچنے والا چیز کو قیمت کے مطابق نہ دے. مثلاً 100 روپے کی چیز اختیار تدریس، اختیار تدریس یہ ہے کہ چیز کو اس طرح بنا سوار کر پیش کیا جائے کہ خریدنے والا دھوکے میں آئے. اور اختیار غبن یہ ہے، غبن اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی نقصان جس میں ہوتا ہے، کہ 100 روپے کی چیز اور وہ دھوکہ دے دیا آپ کو بیچنے والے نے اور وہ 150 روپے کی وہ چیز آپ کے حوالے کر، یہ بتا دیا کہ اس کی قیمت 150، اس کی قیمت 150، یا بیچنے والے نے کوئی چیز بیچی اس کے بدلے میں کوئی چیز اس نے دی، اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں نے جس چیز کو 100 میں بیچا اس کی اصل قیمت 150 روپے. دکاندار کو بھی صحیح نہیں پتا، ایسا بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے کہ دکاندار کے علم بھی صحیح طور پر صورت حال نہ، اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ جس چیز کو میں نے 100 روپے کا بیچا ہے اس کی اصل قیمت 150 روپے. یہ ہے خیال غم، دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان ہے. تو اب جس کو نقصان ہو رہا ہے وہ اپنی جس وقت چاہے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے، چیز لوٹا سکتا ہے، یا دکاندار جس وقت چاہے اپنی چیز واپس مانگ سکتا ہے اور قیمت لوٹا سکتا ہے. اگر وہ چیز جس قیمت کی چیز قیمت سے زیادہ میں فروخت کر دی گئی تو خریدنے والے کو اختیار ہے، اور اگر جس قیمت کی چیز اس سے کم میں فروخت کر دی گئی تو بیچنے والے کو اختیار ہے کہ جب چاہے اپنی چیز واپس مانگ سکتا ہے، اور دوسرے آدمی کے لیے واجب ہے کہ اس کی پابندی کرے اور اس کی بات کی اجازت کر کے فوراً اسے رقم یا اس کی چیز لوٹائے، فرما وہ گناہگار ہے. اس کا نام ہے خیار قبل. اب خیار قبل کے اندر انسان کو دو اختیار، ایک اختیار تو یہ ہے کہ مثلا آپ 100 روپے کی چیز 125 روپے کی خرید کر لے آئے، دھوکے معلوم تھا اگر آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، آپ کو اس وقت معلوم ہے خرید کے وقت یہ 100 کی چیز، اب یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان، آپ کو معلوم ہے کہ یہ 100 روپے کی چیز ہے اور 125 کی مجھ کو مل رہی ہے، آپ خریدیں. اب بعد میں آپ کو آپ کے گھر پتا چلا کہ نہیں یہی چیز آپ کو مجبوری سے اس کو ضرورت، بعد سے پتا چلا کہ نہیں دوسرا دکاندار یہی چیز 100 روپے کی بھی دے دے گا مجھ کو، اب آپ کے لیے اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ چیز پلٹا دیں، کیونکہ خریدتے وقت آپ کو معلوم ہے یہ کہ آپ اپنی مجبوری میں خرید رہے تھے وہ دوسری بات، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے اور یہ مجھ سے زیادہ وصول کر رہا ہے، تو اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ آپ چیز واپس لوگ. لیکن اگر آپ کو پتا ہی نہیں تھا خریدتے وقت کہ اس کی قیمت 100 ہے یا 125، اور آپ نے 125 کی خرید لی، بعد میں پتا چلا کہ دکاندار نے آپ سے زائد قیمت لی، تو اس صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہ چیز پلٹا سکتے ہیں، دکاندار کے لیے آپ کی بات ماننا ضروری ہے. لیکن کیا دو چیزوں کا اختیار ہے، پہلا اختیار یہ ہے کہ یہ چیز آپ پلٹا کر قیمت دیں، یا دوسرا اختیار یہ ہے کہ معاملے کو چلنے دیں کہ ٹھیک اب تو ہو گیا تو ہو گیا. تیسرا اختیار آپ کو حاصل نہیں کہ آپ دکاندار سے یہ کہیں کہ 25 روپے جو تم نے زائد دیے وہ مجھے واپس کریں. تین چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کہیں جو ہو گیا تو ہو گیا چلنے، ایک یہ کہ آپ اپنی چیز پلٹا دیں، اور ایک یہ کہیں کہ نہیں مجھے اس چیز کی ضرورت تو ہے لیکن قیمت اس کی 100 روپے ہے، تم 25 روپے میرے جو زائد دیے تھے واپس کرو. تو دو چیزوں کا حق تو شریعت نے آپ کو دیا، ایک چیز یہ کہ آپ قیمت لے سکتے ہیں پوری کی پوری چیز واپس کر سکتے، دوسرا یہ کہ آپ معاملے کو چلا سکتے، لیکن تیسرا حق خدا نے آپ کو نہیں دیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جتنا تم نے زائد وصول کیا ہے وہ پیسہ میرے حوالے کریں، یہ اختیار آپ کو حاصل نہیں. البتہ اگر دکاندار آپ سے یہ کہتا کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے چیز لے لی ہے اور میں نے تم سے 25 روپے زیادہ دیے، دکاندار آپ سے یہ کہتا ہے مطلب شاید جلدی بتانے کی وجہ سے غلط دیا ہے، اگر آپ بالکل واضح کر دیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ 100 روپے کی چیز آپ 125 کی خرید کر لے آئے جبکہ آپ کو معلوم نہیں لے آئے آپ کے گھر میں سیدھا، اب آپ کو پتا چلا کہ میں نے دھوکا کھایا ہے، 25 روپے میری جیب سے زیادہ دکاندار نے نکالی. اب آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ سوچ کر بیٹھ گیا ہے کہ جو ہو گیا تو ہو گیا چلنے رہو، بالکل آپ میرے جائز ہے کوئی رکھ نہیں، دکاندار گناہگار ضرور ہے خدا کی بات کا. دوسرا یہ کہ آپ یہ چیز واپس کر دیں کہ مجھے تم نے دھوکا دیا ہے اس لیے اپنی چیز لے لو اور میرے پیسے واپس کر دو، یہ بھی آپ کو اختیار ہے. لیکن تیسری چیز جو عقل میں آتی ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ اختیار آپ کو نہیں کہ آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے 100 کی چیز 125 میں خریدی تو ٹھیک ہے 25 روپے جو میرے زائد ملے وہ میں دکاندار سے مانگوں. آپ دکاندار سے مانگنے کے لیے نہیں جا سکتے، یعنی کہیں کہ آپ جا سکتے ہیں دکاندار سے مانگنے کے، لیکن دکاندار کی مرضی، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ چیز رکھو 25 روپے واپس لے لو تو معاملہ بالکل صحیح، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اس کو ڈرا نہیں سکتے، اس کو جو اس کو اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے پہلے حرام کیا، وہ اگر زائد رقم آپ کے حوالے نہ کرے کہ نہیں میں 25 روپے نہیں دوں گا چیز واپس کر دوں میں کسی اور کے ہاتھ 125 بھیج دوں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میرے پاس اختیار موجود ہے اس لیے تو میرے 25 روپے. آپ کا اختیار اپنی زائد رقم نکلوانے کا نہیں بلکہ پوری رقم واپس دینے کا ہے یا معاملے کو اس طرح سے کرانے کا. تو اب دکاندار آپ کے لیے یہ حرام ہے کہ آپ دکاندار کو مجبور کر کے اسے 25 روپے لے لیں، زائد چیز بھی رکھیں اور وہ زائد پیسے بھی لے لیں. اسی طرح سے دکاندار کے لیے دکاندار اگر آپ کو دے گا تب بھی آپ کی مرضی، مثلا اگر آپ دکاندار کے پاس گئے کہ دیکھو تم نے مجھے دھوکہ دیا یا اپنی چیز لے لو واپس مجھے نہیں چاہیے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ ایسی یقین رکھیے 25 روپے جو میں نے زیادہ لیے تو یہ آپ واپس کر لیں، اب آپ کی مرضی، آپ کو حق حاصل ہے کہ چاہے آپ 25 روپے اس کے زائد لیں یا نہ لیں، آپ پر واجب نہیں. اب وہ چیز آپ ابھی مسئلہ اس لیے کہ اگر خرید و فروخت ہو جاتی ہے تو دونوں فریقین کے لیے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اب آپ نے ایک چیز خرید لی 25 روپے کا آپ کو نقصان ہوا، عقل کے اندر تو یہی آتا ہے، اگر عقل میں تو نہیں آتا لیکن ظاہری طور پر عقل میں یہی آتا ہے کہ آپ کو 25 کا دکاندار نے نقصان پہنچایا، آپ چیز تو خرید چکے ہیں، اب وہ 25 روپے آپ کو لوٹا رہے گا، 25 روپے اس سے لے لیجیے، چیز تو آپ نے خریدی کی وعدہ کیا لیکن شریعت نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ نہیں، کیونکہ دکاندار نے آپ کے پاس دھوکے سے کام لیا، اس لیے اب آپ کو یہاں حاصل اگر وہ توبہ کر کے اپنی معذرت کرتے ہوئے زائد رقم لوٹا دے تب بھی آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ پورے معاملے کو ختم کر دیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں. عام حالت میں پھر آپ نے خرید لی بیچنے والے نے بھیج، اب اگر آپ کہیں کہ مجھے چیز نہیں چاہیے اور اس کو زبردستی واپس کر دیں تو آپ گناہگار، لیکن آپ نے ایک معاملہ کر لیا ہے خرید و کرو، اس مکان کے اوپر اس نے آپ سے صرف 25 روپے دھوکہ دے کر لیے وہ واپس لوٹا رہا، تب بھی آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ پورا معاملہ ختم کر سکتے، یہ اختیار ہے بھاؤ. البتہ اگر دونوں راضی ہیں، خریدنے والا اور بیچنے والا راضی ہو جائیں کہ بھائی چیز تو فروخت ہو چکی، چیز تو آپ لے جا چکے ہیں، اب اسے واپس لوٹا کر کیا کریں، جتنا آپ کو دھوکہ دیا گیا اس کے پیسے آپ لے لیجئے، تو پھر آپ کو یہ تو اگر دونوں راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر دینے والا 25 روپے واپس لوٹا رہا ہے اور آپ راضی نہیں ہو رہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے اور اسے حق نہیں تو آپ سے کہیں کہ تم اپنے گھر میں رکھو، میں تو بیچ چکا ہوں اپنے گھر میں رکھو اپنے زائد پیسے لے لو، تو یہ آپ نہیں ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ اگر آپ لوٹا رہے تو وہ پوری چیز واپس لے کر پورے پیسے واپس کر. اسی طرح اگر آپ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے 25 روپے کا دھوکہ دیا ہے 25 روپے لوٹا دو، وہ کہیں گے نہیں میں تو میری پوری چیز لوٹاؤ یا پوری چیز اپنے پاس رکھی، تو آپ کے لیے آپ حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہیں گے نہیں چیز تو مجھے چاہیے خالی مجھے زائد پیسے واپس کر. البتہ اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خرید و فروخت ہو گئی ہے جو نقصان ہوا ہے وہ لے لو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چیز میں نے خرید لی ہے جو زائد مجھ کو پیسہ دیا وہ دے دو، دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو یہ صورت میں معاملہ بالکل صحیح ہو گیا اور اب اس کے لیے دکاندار کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے پیسے لوٹا زائد پیسے لوٹا. یہ غلط کا جو اختیار ہے جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے یہ اختیار موجود ہے، البتہ 3 طریقوں سے یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہی 3 طریقے جو ہمارے اختیار میں آتے ہیں، کم از کم 2 تو ہمارے اختیار میں آتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا، یہ آپ کو معلوم نہیں ہوا لیکن خرید و فروخت کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ میرا ہفتہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، یا تو خرید و فروخت کے وقت اس نے کہا کہ دیکھو کہ میں تمہیں 125 دیا، اگر تمہیں نقصان ہوا تب بھی تم اس چیز کو واپس نہیں لوٹا سکتے. آپ نے کہا ٹھیک، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ وہ تو 100 کی چیز 125 کی دے گیا، تو کیونکہ آپ اپنا اختیار خرید و فروخت کے وقت آپ نے کہہ دیا، اب آپ نے ختم کر دیا، بعد میں پھر استعمال بھی کرنا چاہیں تو آپ استعمال نہیں کر سکتے چاہے کتنا ہی بڑا آپ کو دھوکا ہو رہا. اور تیسرا یہ کہ چیز آپ کے پاس آ گئی، آپ کو معلوم ہے کہ مثلاً یہ 100 روپے کا یہ پیسے ریکارڈر فرد محاذ اور آپ کو 125 کا ملا ہے، آپ کو معلوم ہوگی اور آپ نے پھر بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو آپ کا یہ استعمال، اب اگر آپ نے اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو آپ کا اختیار ختم، یعنی جیسے ہی آپ کو پتا چلے مجھے نقصان دیا گیا اگر اس سے پہلے استعمال کرتے آئے تو فوراً استعمال بند کریں، اور اگر اب تک استعمال نہیں کیا تو اب بھی استعمال نہ کریں، اگر معلوم ہونے کے بعد بھی آپ استعمال کرتے رہے تو اب اس صورت کے اندر تمام ذمہ داری آپ پر آتی ہے اور آپ کا اختیار تو بہت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو اختیار 3 طرح ختم ہوتا ہے، یا تو خرید و فروخت کے واپسی کو آپ نے کہہ دیں کہ دیکھو اگر بعد میں دھوکا ہوا تب بھی ہماری ذمہ داری نہیں، اور آپ مان لیں آپ کا اختیار ختم ہو گیا چاہے بعد میں آپ کو اطلاع نہیں. ایک یہ کہ بعد میں آپ خود کہہ دیں کہ بھائی میں اپنے اختیار کو ختم کرتا ہوں میں چیز واپس نہیں کروں گا، اور ایک یہ کہ معلوم ہو جائے آپ کو کہ مجھ کو نقصان ہوا اور مجھے اختیار ہے چیز پلٹانے کا، پھر بھی آپ اسے استعمال کرتے چلے گئے، استعمال پہ استعمال کر رہے ہیں، اس صورت کے اندر بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں رہا کہ اب آپ اپنے اختیار کو ختم کریں، اپنے اختیار کو استعمال کریں. اس کے ساتھ ہی اختیار کی گفتگو جہاں تک پہنچی ہے، اب ایک بڑا اہم اختیار آ رہا ہے، اختیار ہے کہ چیز آپ نے خرید لی بعد میں اس میں ایکٹ نظر آ گئے تو اب آپ کو کیا اختیار حاصل ہے. وہ تفصیل ایک تو دھوکہ وغیرہ ہوتا ہے وہ الگ چیز، ایک ہے ایس، اتنا بڑا دلچسپ مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے پتہ ہی سے کہا کہ بکرے کا گوشت دے دو, اس نے بکری کا گوشت آپ کو دے دیا. تو اب آپ کو اختیار ہے واپس کرنے کا, گوشت تو مل گیا آپ کو لیکن اختیار ہے یا اختیار نہیں. آپ نے کہا تھا دس کا گوشت دے دینا, اس نے آپ کو سینے کا گوشت دے دیا, اب آپ کو اختیار ہے یا اختیار حاصل نہیں. جو عام زندگی کی مثال ہے, اس کا نام ہے اختیار. ہے وقت کیونکہ پورا ہو چکا ہے, اس سے ان شاء اللہ آئندہ تقریر کے اندر یہ بات میرے بہت آئے گی. اور آج اندازہ کی مصروفیات کی وجہ سے جیسا کہ ہم پہلے ہی معذرت کر سکے, ہماری گفتگو نہ تاریخ کے موضوع پر ہوگی نہ توحید کے موضوع پر ہوگی. یہ انشاءاللہ آئندہ 22 سفر 11 جنوری کے جمعے سے ان دو موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی. چنانچہ اب اختیارات کی گفتگو انشاءاللہ 29 سفر کی تقریب میں آئے گی. اور آئندہ کی تقریب جو آج ہونا چاہیے تھی وہ آئندہ ہو جائے گی, اور جو آئندہ تقریب ہونا چاہیے تھی وہ آج ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے اس کے مقام سے جہاں گزشتہ ہم سے کچھ چھوڑا. لیکن اس سے پہلے آپ حضرات ضرور انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے, آنے کے بعد اس کے بالکل سامنے جن بنیادی مسائل آ جاتے ہیں, جیسے پیٹ بھرنے کا مسئلہ ہے, سر چھپانے کا مسئلہ ہے, جسم چھپانے کا مسئلہ ہے, اور معاشرے کے اندر عزت مقام گزارنے کا مسئلہ ہے. جب انسان کے سامنے زندگی کے حقائق آتے ہیں تو ان حقائق کا سامنا کرتا ہے, مقابلہ کرتا ہے, اور کوشش یہ کرتا ہے کہ جس حد تک اس کے بس میں ان مسائل کا اور ان مسائل کا حل تلاش کر, اور اسی سلسلے اس کے دل میں مختلف آرزوئیں اور امیدیں اور تمنائیں پیدا ہوتی رہتی ہیں بعد میں آنے والی زندگی کے متعلق. کہ ابھی میں مشکلات کو برداشت کر رہا ہوں لیکن بعد میں اس کا نتیجہ اچھا نکلے, ابھی میں مسائل کو برداشت کر رہا ہوں لیکن بعد میں اس کا نتیجہ مجھے اچھا ملے. تو انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت لے کے آتا ہے, جس کے بارے میں روایت لول العمل العمل و رحمت اللہ لول العمل امید امید, یہ امید کے بعد میں چل کر میری حالت بہتر ہو جائے گی, یہ اللہ کی ایک رحمت. اور اگر یہ امید نہ ہو تو ماں رضعت والدت ولد ماں غرث غارث شجر, کہ اگر یہ امید نہ ہو تو کبھی بھی کوئی ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلا, کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے دن اور رات کی محنت مشقت نہ کرتا, اور کبھی کوئی درخت اگانے والا درخت نہ اگائے. یہ امید ہے کہ جس کے تحت ایک ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے, یہ امید ہے کہ جس کے تحت ایک باپ اپنے ہر قسم کے آرام کو اور چین کو اور سکون کو برباد کرتا, صرف اس لیے کہ یہ امید کے بعد میں میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اس مصائب اور مصیبتوں کی وجہ سے آرام کی زندگی گزارے. تو امید خدا کی ایک رحمت, روایت میں سے اللہ کی رحمت قرار دیا گیا, اور اسی لیے اس کو خدا کی رحمت قرار دیا گیا. تو یہی امید جو ہے وہ انسان کو موجودہ زمانے اور دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا سکھاتی, یہی امید ہے کہ جو انسان کو انسان میں توکل کا جذبہ پیدا کرتی, یہی امید ہے کہ جو انسان کو قناعت کی طرف لے جاتی, اور یہی امید انسان کی ہزاروں برائیوں کا خاتمہ کرتی. لیکن ایک طرف جو امید کا یہ فائدہ, اور دوسری طرف ایسی امید بھی ہوتی ہے کہ جس کے بے شمار نقصانات. اب روایت یہ بھی ہے کہ دیکھو ابھی بغیر امید کے نہ رہ جانا, اس لیے کہ بغیر امید کا مومن ایسا درخت ہے کہ جس کے اندر پھل نہ لگتے ہوں. مومن اور امید ضروری ہے, اگر مومن کے اندر امید نہ ہو تو وہی ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے ہوتا چلا آیا ہے, کہ روحانیت کی زندگی انسان گزارنے لگتا ہے, شہروں کو چھوڑ کر, خاندان والوں کو چھوڑ کر, تمام کے تمام اسباب و وسائل کو چھوڑ کر غار کے اندر بیٹھ گیا, جنگل میں جا کر چلا گیا اور جا کر خدا کی عبادت کرنے لگا. یہ بھی صرف اس لیے کہ امید انسان کے پاس نہیں ہوتی. تو امید کا ہونا بھی مومن کے لیے ضروری ہے, اور امید کا نہ ہونا بھی مومن کے لیے ضروری ہے. دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے ضروری ہیں, ایک طرف امید رکھے بھی اور دوسری طرف امید کو اپنے کو دور ہو. تو طول عمل یعنی امیدوں کو لمبا کرنا, آرزوؤں کو دراز کرنا, زیادہ سے زیادہ آرزوئیں کرنا اسلام کی نگاہ میں انتہائی پسندیدہ بھی ہے اور انتہائی ناپسندیدہ بھی. پسندیدہ تب کہ جب تین شرطوں کے ساتھ کوئی امید کی, پہلے انسان کے دل میں امید پیدا ہو, دوسرے یہ کہ اس امید کے مطابق انسان عمل کرے, اور تیسرا یہ کہ عمل کرنے کے بعد دنیا امید پیدا ہو, امید پیدا ہونے کے بعد اپنی امید کے مطابق عمل کرے, اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی روز قیامت کو, روز حساب کو اور موت کو نہ بھولا. تو ہر وہ امید چاہے کتنی بڑی سے بڑی امید اور چاہے دنیا کی کسی چیز سے متعلق امید کیوں نہ, لیکن وہ ہر وہ امید کے جس کے بعد انسان اس امید کو پورا کرنے کے لیے عمل کرتا اور قیامت کو اور مرگ کو اور موت کو نہیں فراموش کرتا. وہ امید اسلام میں پسندیدہ قرار دی گئی, اور وہ ہر وہ امید کے جو امید تو ہے لیکن اس کے بعد عمل ہے, یا امید بھی ہے اور عمل بھی ہے لیکن آخرت کی زندگی کو انسان فراموش کیے دیکھا ہے تو امید کی وجہ سے وہ امید اسلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ. اور یہی اس روایت کے اندر ہے کہ جو گزشتہ تقریر کے بالکل اختتام میں آئی, کہ جہاں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزوں کے بارے میں ڈرتا ہوں, میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں. دو چیزیں ایسی ہیں جن کا میرے دل میں خوف, ایک چیز تو یہ ہے کہ اتباع الہوا, اور دوسری چیز ہے طول العمل, خواہشات نفسانی کی پیروی اور امیدیں لمبی کرنا. خواہشات نفسانی کے بارے میں کیوں مولا ڈر رہے ہیں؟ اما اتباع الہوا فیصد عن الحق, کیونکہ خواہشات نفسانی کی پیروی انسان کو حق کے راستے پر چلنے سے روک دیتی. معلوم ہے اسے کہ نماز کے اندر فائدہ, لیکن نفس مجبور کر رہا ہے کہ دیکھو صبح کا وقت ہے, سردی شدید ہے, لحاظ برن اگر باہر نکلے تو پریشانی اٹھانا پڑے. حق کو دیکھتا ہے, حق کو سامنے محسوس کرتا ہے, لیکن خواہشات نفسانی کی پیروی اسے روک دیتی. معلوم ہے اسے کہ سود کھانا حرام اور انتہائی شدید گناہ, اور یہ گناہ اپنی ذات تک نہیں بلکہ نسلوں تک چلتا ہے, لیکن اگر سود نہ کھائے تو مکان کیسے بنا, سود نہ کھائے تو بہترین کپڑے کیسے پہنے, سود نہ کھائے تو ایش و آرام کی زندگی کیسے گزارے. محسوس کر رہا ہے کہ یہ برائی, اور ہر ایک نے اس کو برائی تسلیم کیا, لیکن اتباع الہوا, کیونکہ خواہشات پر عمل کرنا, اور وہ خواہشات اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ سود خور کی زندگی نہ گزارے, پر یہ سب جو انل حق سے روک دیا جاتا. تو ہر برائی کو انسان دیکھتا ہے, پتا ہے کہ والدین کو اگر میں تکلیف پہنچاؤں گا تو اسلام میں شدید اور انتہائی شدید گناہ مانا گیا, لیکن والدین کے عیش و آرام کی فکر کرے تو خود اپنی ہزاروں خواہشات کا خاتمہ کرنا پڑے گا, اپنے آرام و سکون کو برباد کرنا پڑے گا. تو اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے والدین کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, پر وفد والے حق حق سے رک جاتا ہے. جانتا ہے کہ حکم امام اور حکم رسول اور حکم خدا کیا, ہم لوگ کیسا مومن چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی جب تفریح کھل کر اپنے مقام سے باہر نکلتا تو خواہشات نفسانی دنیا کی مختلف لذتیں دنیا کے مختلف فعل حرام اپنی طرف ہو جاتے ہیں, اور ان کی پیروی کی وجہ حق کو دیکھ رہا ہے لیکن حق سے رک جاتا ہے. تو یہی مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ جب تم میں خواہشات کا اتباع پیدا ہو جائے. خواہشات کا اتباع, خواہشات کے اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا نہ کھائے, نہ اچھا پہنے, نہ اچھی زندگی گزارے, نہیں, ان کی پیروی نہ کرے, ہر خواہش پر عمل کرے لیکن پیروی نہ کرے. اور پیروی کے معنی یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو خواہش جہاں لے جا رہی, حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف لے جا رہی, جائز سے ہٹا کر ناجائز کی طرف لے جا رہی, مرضی الہی سے ناراضگی الہی کی طرف لے جا رہی, لیکن خواہشات پر عمل کرنا تو اب ہر چیز کی تمیز اٹھا دے, یہ ہے اتباع ہوا. اور اگر نہیں, خواہشات کو پورا تو کرے لیکن حلال و حرام کا خیال کرتے ہوئے, جائز اور ناجائز کا لحاظ کرتے ہوئے, مرضی الہی اور ناراضگی معبود کو دیکھتے ہوئے, تو جن خواہشات پر عمل کرنا یہ اتباع ہوا نہیں کہلاتا. تو لفظ اتباع یہ نہیں ہے کہ خواہشات کا پورا کرنا برا, نہیں, خواہشات تو انسان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا کرنا بہتر ہے بلکہ مستحب قرار دیا گیا, لیکن خواہشات کی ایسی پیروی کہ جو حق سے روک دے وہ انتہائی مضمون. اور دوسری چیز ہے طول العمل, انسان کی لمبی امیدیں جو ہماری اس وقت کی گفتگو کا موضوع. تو لمبی امید سے مولا کیوں ڈر رہے؟ لمبی امید سے اس لیے ڈر رہے کہ فیوم کا انل آخرہ, کہ لمبی لمبی امیدیں انسان کو ہمیشہ آخرت کے بارے میں بھلا دیتی, لمبی لمبی امیدیں ہمیشہ انسان کو آخرت سے دور کر دیا کرتی. اس مقام پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے شاید سنا ہو, اس لیے ہم اس کو جلدی جلدی بیان کرتے کیونکہ اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ آدھے سے زیادہ مجمعے کے لیے واقعہ نیا ہے اور تقریباً آدھوں کے لیے پرانا ہے. لیکن اگر آپ مولا کی روایت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں کہ طول العمل لمبی امیدوں سے میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ یہ آخرت کو بلا دیتی, اور پھر اس واقعے کو سنے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں کس طرح سے لمبی امید ہو, کس طرح سے دنیا کی لذتیں انسان کو آخرت سے ہٹا دیتی. یہ وہ بلوہر کی مثال ہے جو علامہ مجلسی نے بھی, شیخ عباس خلوی نے بھی, شیخ فدوق نے بھی اپنی کتاب میں مختلف مقامات کے اوپر نقل کی, اور بڑی معروف مثال بن گئی آج کل تو, کہ ایک شخص ایک مسافر اپنی منزل مقصود کی طرف اس کو جانا ہو, مسافر کو اپنی منزل مقصود کی طرف جانا ہے, ایک مرتبہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کو جنگل میں سے گزرنا تھا, جنگل کے اندر داخل ہوتا ہے, اور ادھر جنگل کے اندر داخل ہوتا ہے ادھر یہ دیکھا کہ پاگل ہاتھی اس کے پیچھے لگے. اب پاگل ہاتھی مسافر کے پیچھے لگا اور مسافر گھبرا کے بھاگ, لیکن بھاگ کر جائے تو کہاں جائے, اس طرف بھاگتا ہے, اس طرف جاتا ہے, پاگل ہاتھی پیچھے پیچھے نظر آتا ہے, گھبراہٹ کے مارے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, کہیں راستہ تلاش کر رہا ہے, کہ اتنے میں دیکھا کہ جنگل کے درمیان ایک کنواں اور کنویں کے درمیان ایک درخت اگا ہوا. اب جو درخت کو دیکھا, ایک مرتبہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اور ایک مرتبہ چھلانگ لگائی اور درخت یہ شاخ کو پکڑ کر بیٹھ, پاگل ہاتھی، مست ہاتھی، مجنون ہاتھی آیا اور آنے کے بعد کنویں سے چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ اب وہ پاگل ہاتھی اپنے تمام تر جنون اور مستی کی حالت میں کنویں کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، انتہائی غصے کی حالت میں ہے، اپنے شکار کو نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا لیکن مجبور ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ شخص کنویں کے اندر سے اگے ہوئے درخت پر جا کر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ اتنا سکون نصیب ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کھینچنے میں اس کی نگاہ کنویں کی تہ میں، اور جب کنویں کی تہ میں نگاہ گئی تو یہ دیکھ کر دل کانپ اٹھا کہ وہاں پانی نہیں اور سوکھی زمین بھی نہیں، بلکہ کنویں کی زمین کے اوپر کچھ سانپ اور اشہے اور بچھو رہ رہے ہیں۔ اور بار بار اپنی نگاہیں اٹھا کر بار بار اپنے فن لہراتے ہوئے اور بار بار اس طرح سے بے چینی کی حالت میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے انتظار کرتے ہیں کہ یہ مسافر، یہ سفر کرنے والا کسی طرح سے کنویں کی تہ میں آئے تو ہم اس پر حملہ کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں۔ اب تو اس مسافر نے دیکھا تو حالت بگڑنے کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو یہ پاگل ہاتھی پیچھے پڑا، اندر اترتا ہوں تو یہ کنویں کی تہ کے اندر سانپ اجہے اور بچھو ہیں، یہ سب چھوڑیں۔ اب پریشانی کی حالت، لیکن دل کو اتنا اطمینان ہے، دل کو اتنا سکون ہے کہ ہاں جب تک کہ میں درخت کے اوپر بیٹھا ہوں نہ یہ ہاتھی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ کنویں کی تہ کے سانپ اور بچھو میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سکون بھی کتنی دیر تک۔ ایک مرتبہ کان میں آواز آئی اور ایسی آواز آئی کہ جیسے لکڑی کو کاٹا جا رہا۔ گھبرا کے دیکھا تو یہ منظر نگاہوں کے سامنے آئے کہ کنویں کی تہ میں جہاں سے درخت اگا ہوا درخت کی جڑیں، اس مقام پر دو سفید اور دو چوہے، ایک کا رنگ سفید ہے ایک کا رنگ سیاہ، اور سفید اور سیاہ چوہے مسلسل اپنے تیز دانتوں کی مدد سے اس درخت کو کاٹتے چلے جا رہے۔ درخت کو کٹتے ہوئے دیکھا تو اب حالت بگڑنے لگی، اب کروں تو کیا کروں، باہر نکلتا ہوں تو ہاتھی، نیچے اترتا ہوں تو اجڑے، اور اگر یہیں بیٹھا رہتا ہوں تو درخت کٹے کٹ جائے گا اور کٹنے کے بعد ان میں سے کسی ایک کا شکار ہو جانا پڑے۔ انتہائی پریشان، انتہائی خوفزدہ، انتہائی گھبرایا ہوا مولا کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں طول عمل سے کہ تمہاری لمبی امیدیں پر یوں تو انل آخرہ کہیں آخرت کو نہ بھلا۔ اب اس واقعے کو جو علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں، شیخ فضل بھی لکھتے ہیں، بلّہ احمد نراقی بھی لکھتے ہیں، شیخ عباس قمی بھی لکھتے ہیں، تمام علماء عالم نے اپنی اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ شخص پریشانی کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں، گھبراہٹ کی حالت میں بیٹھا ہوا کہ ایک مرتبہ اس کی نگاہ اور یہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا کہ ایک شاخ کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتہ، تازہ تازہ شہد، خوشبودار شہد، اور شہد کی بھینی بھینی خوشبو ناک کے اندر ہے۔ معلوم ہے کہ اگر میں شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب گیا تو یہ مکھیاں جو ہیں چین سے نہیں بیٹھیں گی، مجھے اذیت پہنچائیں گی، لیکن تازہ شہد کی خوشبو نے بے چین کر دیا، پریشان کر دیا۔ ایک مرتبہ ہاتھ بڑھاتا شہد کی مکھیوں کے چھتے میں انگلیاں ڈالتا ہے اور انگلیاں ڈال کر نکال نکال کے شہد چاٹنا شروع کر دیا۔ ادھر شہد چاٹنا شروع کیا، ادھر شہد کی مکھیاں پرا باندھ کے نکلی اور ایک مرتبہ آنے کے بعد اس کے تمام جسم کو کاٹنا شروع کیا۔ اب سر سے پیر تک تمام جسم شہد کی مکھیوں کی اذیت اور تکلیف کا شکار ہو رہا، چیختا بھی ہے اور چلاتا بھی ہے، لیکن مزے سے شہد کو چاٹتا چلا جاتا ہے اور شہد کے چاٹنے میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا۔ علامہ مجلسی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ یہاں تک کہیں پہ سنایا لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، اور یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ آپ کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں، بھلا ممکن ہے دنیا کے اندر کوئی اتنا احمق آدمی ہو کہ ایک طرف ایک پاگل ہاتھی کو دیکھے، ایک طرف نیچے نگاہ کرے تو سانپ اور اجدہوں کو دیکھے، اور ایک طرف سفید اور سیاہ چوہوں کو دیکھے کہ وہ آخری پناہ گاہ، یہ درخت جو آخری پناہ گاہ ہے اس کو بھی کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد نہ اسے اس ہاتھی کی فکر ہو، نہ اسے اجدہوں کی فکر ہو، نہ اسے درخت کے کٹنے کی فکر ہو، نہ اسے شہد کی مکھیوں کی فکر ہو، اور لگ جائے شہد کو چاٹنے میں، ایسا بیوقوف تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت تو انتہائی گھبراہٹ کی حالت ہوتی ہے، اس وقت تو انتہائی پریشانی کی حالت ہوتی ہے، انسان کی بھوک اور پیاس تمام لذتیں اور نعمتیں حرام ہو جاتی ہیں جب یہ مصیبتیں چاروں طرف ہوں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ یہ جواب دیا کہ اگر تمہارے خیال میں یہ شخص احمق و بے وقوف ہے تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، اور جب میں نے کسی سے یہ کہا تو وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھتا تھا کہ اے علامہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا اس واقعے سے کیا تعلق؟ تو میں بتاتا تھا کہ یہ واقعہ تمہاری پوری زندگی، تمہیں نہیں پتا کہ جس مسافر کا میں نے تذکرہ کیا ہے کوئی اور مسافر نہیں، ہر انسان، اور وہ اس طرح سے کہ ہر انسان کو اپنی منزل مقصود تک جانا، وہ منزل مقصود کیا؟ وہ منزل مقصود جنت، جنت تک جانا ہے، لیکن راستہ ایک جنگل میں سے ہو کر گزرتا ہے، اور وہ جنگل یہ دنیا، یہ دنیا وہ جنگل ہے کہ جس میں سے انسان کو ہو کر گزرنا، اور بغیر دنیا میں سے گزرے ہوئے جنت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اور جیسے ہی کوئی شخص اس دنیا کے اندر آتا ہے، جیسے ہی کوئی شخص اس جنگل کے اندر داخل ہوتا ہے، پاگل ہاتھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کا شکار کرنے کے۔ یہ ہاتھی کون ہے؟ یہ ہاتھی ملک الموت، انسان نے ادھر دنیا میں پہلا سانس لیا اور ادھر ملک الموت نے اس کا نام لکھ لیا کہ ہاں مجھے اس کا شکار کرنا ہے. ملک الموت اس کے پیچھے لگ گیا. اب انسان ملک الموت سے بچے گا, ملک الموت سے بھاگے گا. مسافر کو ایک درخت مل گیا, ہر شخص کو ایک درخت مل جاتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ ملک الموت سے بچتا ہے. اور وہ درخت کیا ہے؟ وہ درخت ہے عمر انسان. 50 سال کی عمر, 60 سال کی عمر, 70 سال کی عمر, جتنی لمبی عمر خدا نے لکھ دی ہے کم از کم اتنے عرصے تک تم ملک الموت سے بچے رہو گے. ملک الموت تمہارے پیچھے لگا رہے گا, ملک الموت انتظار کرتا رہے گا. لیکن جب تک کہ یہ مقابل درخت پر بیٹھا ہے ہاتھی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. جب تک کہ ایک انسان کی عمر کے 70 سال باقی ہیں ملک الموت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور یہ کہ جہاں درخت ختم ہو رہا تھا وہاں پہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ سانپ اجدہے اور بچھو رہ رہے. اسی طرح جہاں پہ انسان کی عمر ختم ہوگی وہ قبر کی طے ہوگی, وہاں پر اسی طرح سانپ اور اجدہے اور بچھو انسان کا انتظار کر رہے ہوں. اور یہ عمر کا درخت ہے, ایک سفید اور ایک کالا چوہا متبادل اسے کاٹ رہا ہے. یہ سفید چوہا کیا ہے؟ یہ دن کا آنا ہے. وہ کالا چوہا کیا ہے؟ یہ رات کا آنا ہے. دن اور رات گزرتے جاتے ہیں, آتے ہیں اور جاتے ہیں, اور جیسے جیسے دن رات گزر رہے ہیں عمر کا درخت پٹتا چلا جاتا ہے اور عمر ختم ہوگی. سفید اور کالے چوہے درخت کو کاٹے گی. انسان کی عمر ختم ہوگی تو اسے ملک الموت کا بھی شکار ہونا پڑے گا, قبر کی اذیتوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود ہر ایک اس مسافر کی طرح سے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال چکا. یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا کیا؟ یہ دنیا کی لذتیں, کہ ہمارے پاس بہتر مکان, ہمارے پاس کار, ہمارے پاس کوٹھی, ہمارے پاس بہتر لباس, ہمارا کاروبار زیادہ سے زیادہ ترقی کرے, ہماری ملازمت زیادہ سے زیادہ پیسہ دلوائے, ہمارا بینک بیلنس مسلسل بڑھتا چلا جائے, ہماری غذا بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے. یہ دنیا کی لذتیں, یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا, دنیا کی لذتیں. جس طرح یہ مسافر نکال نکال کے شہد چاٹ رہا ہے, دنیا کا ہر شخص ملک الموت کو بھی دیکھ رہا ہے, قبر کے بارے میں بھی جانتا ہے. یہ بھی پتا ہے کہ میری عمر ختم ہوگی تو ان دونوں کا شکار ہونا پڑے گا. لیکن سب کو بلا بیٹھا, نہ ملک الموت کا خیال, نہ قبر کا خیال, نہ عمر کے ختم ہونے کا خیال. ایک مرتبہ دنیا کی لذتوں پر ہاتھ ڈال دیا. اور دنیا کی لذتیں بھی آسانی سے نہیں ملتی ہیں. شہد کی مکھیاں کاٹتی ہیں تمام جسم پر, تب شہد حاصل ہوتا. دنیا کی لذتیں بھی اس طرح ملتی ہیں کہ صبح 7 بجے نکلو تو رات کے 12 بجے آؤ. دن اور رات کے آرام و چین کو برباد کرو, نہ رات کا ہوش, نہ دن کا ہوش, نہ رشتے داروں کا خیال, نہ محفلوں میں جانے کی فکر, نہ ایک دوسرے سے میل و ملاقات. نہیں, لگے ہوئے ہو پیسہ کمانے کے لیے. دن اور رات خون پسینہ ایک کرو تب جا کر دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں. دن اور رات ہر دن کے حلال و حرام کے فرق کو اٹھا رکھو تب دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں. تو نعمتیں بھی آسانی سے نہیں ملتی, لذتیں آسانی سے نہیں ملتی, مصائب و مشکلات و تکالیف کے بعد ملتی. تو جس طرح یہ مسافر احمق ہے کہ ملک الموت ہاتھی سامنے, سانپ اجدہے اور بچھو نگاہوں کے نیچے, عمر کا درخت کٹ رہا, شہد کی مکھیاں سامنے, پھر بھی وہ شہد کی لذت کے چاٹنے میں لگ گیا. اسی طرح ہر مومن, جو مومن اس کے اوپر عمل کرے گا وہ اتنا ہی احمق ہوگا کہ معلوم ہے ملک الموت میرا پیچھا کر رہا ہے, قبر کی طے مجھے بلا رہی, میری عمر ختم ہو رہی ہے, اور دنیا اپنی تمام تر مصیبتیں اس پر نازل کرے گی. اس کے بعد بھی لذتیں دنیا کو حاصل کرنے کی اتنی فکر کہ نہ تو اس کا خیال کہ ملک الموت سے بچنے کی تیاری کرو, نہ اس کا خیال کہ قبر میں اترنے سے پہلے تیاری کر جاؤں کہ تکلیف نہ ہو, نہ اس کا خیال کہ دنیا کی پریشانیوں سے بچاؤں, بس دنیا کی لذتوں کو حاصل کر رہا. یہی مولا نے کہہ دیا کہ طول العمل, اما طول العمل, تمہاری لمبی امیدیں تمہارے مولا کو کیوں ڈرا رہی ہیں؟ اس لیے کہ تمہاری لمبی امیدیں پر یونسا ان آخرا, تمہیں آخرت کی زندگی کو فراموش کرا دیں گی. تمہیں آخرت کا خیال نہیں رہے گا, تمہیں قبر کا خیال نہیں رہے گا, تمہیں ملک الموت کا خیال نہیں رہے گا. تمہارے سامنے مقصد صرف یہ ہوگا کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ لذتوں کو حاصل کیا جائے. اور اگر انسان لمبی امیدیں رکھے, اور بہت ہی لمبی امیدیں رکھے, بہت لمبی امیدیں رکھے, یعنی اس کی امید دنیا سے نکل کر آخرت تک پہنچ جائے, تو اس کے بعد نہ آخرت کو بلا سکتا ہے, نہ اس کے بعد سیدھے راستے سے ہٹ سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے. امیدیں اگر لمبی ہی کرنا ہے تو اتنی لمبی کیوں نہ کر لی جائے کہ دنیا سے نکل کر آخرت کے بارے میں امید باندھی جائے, جنت کے بارے میں امید باندھی جائے, وہ بھی تو نعمتیں ہیں. 50 یا 60 سال کے بعد کی امید کیوں کی جاتی ہے؟ اس وقت کی امید کیوں نہ کی جائے کہ جس کی نعمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا. لمبی امیدیں, ذرا اس واقعے کو توجہ سے سن لیا جائے تو لمبی امیدیں ختم ہو سکتی ہیں. امام شجر کی روایت کے بنی اسرائیل کے عابد, انتہائی عبادت گزار, انتہائی پرہیزگار, انتہائی اطاعت خدا کرنے والا, اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تن من دھن سے قربان کیے ہوئے, بیوی بھی انتہائی نیک, انتہائی صالحہ, انتہائی مومنہ, انتہائی پرہیزگار. اب دونوں شوہر و بیوی ایک ساتھ ایک ہی جیسی نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک عجیب بات دونوں کے سامنے ہے، تو یہ ہے کہ ہم جتنی محنت کریں، جتنی کوشش کریں، لیکن کسی طریقے سے ہمیں اتنی دولت بھی نہیں ملتی کہ ہم آرام و سکون و اطمینان سے زندگی گزار سکیں. بہت لمبی امیدیں تھیں، بہت کوششیں تھیں، بڑی محنت تھی، اور ساتھ ساتھ یہ خیال کہ ہم اتنی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں دولت، ہم اتنے روزے رکھتے ہیں، ہمیں آسانی نہیں ملتی، ہم اتنی اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اتنا حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہیں، اتنا جائز اور ناجائز باتوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے بعد خدا ہمیں کچھ نہیں دیتا، اور وہ فلاں شخص ہے جو تو ہر قسم کا حرام کام کر رہا، وہ فلاں شخص ہے کہ کبھی آج تک چنکا نہیں کیا، وہ فلاں شخص ہے کبھی بھول کر خدا کو یاد نہیں کیا، اور اس کا گھر بھرا ہوا ہے، نعمتیں سبزی چلی جا رہی ہیں، دولت میں اضافہ ہو رہا، بڑے پریشان. یہاں تک کہ ایک مرتبہ شوہر اور بیوی نے طے کی کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ خدا سے دعا مانگنا چاہیے، اور ایسی دعا مانگنا چاہیے کہ جب تک کہ دعا قبول نہ ہو اپنے مقام سے نہ ہو. چنانچہ جو نیک اور مقبولیت والی دعا کا طریقہ ہے، اس کے مطابق شوہر اپنے مقام سے نہیں، شہر سے نکلا ایک صحرا میں پہنچا، بالکل تنہائی ہے، بالکل ویرانہ ہے، کوئی صحرا کے اندر موجود نہیں. ایک مرتبہ صحرا میں مصلی بچھا کر بیٹھے دعا مانگنا، عبادت پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگنا شروع. اب لمبی اور چوڑی دعائیں مانگے جا رہا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے کہ خدا بندہ دنیا میں بہت ساری نعمتیں نہیں کرتا، بس اتنی نعمت دلا دے کہ اپنی زندگی کو آرام و سکون کے ساتھ گزار کر چلا دے. ہاتھ پھیلے ہوئے، گلگلاہٹ جاری جاری، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھیں بند، اور بار بار کہہ رہا ہے کہ خدا بندہ نے یہ دعا کو قبول کر. اسی حالت میں بیٹھا رہا کہ کہتا ہے کان میں ایسی آواز آئی کہ خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا. ادھر آنکھیں کھول کر مسلے کو ہٹا، جلدی سے آنکھیں کھولتا مسلے کو ہٹاتا ہے کہ یہ دیکھا کہ مسلے کے نیچے انتہائی قیمتی موتی رکھا ہوا. اس موتی کو اٹھایا، مسلے کو لپیٹا اور اپنے مقام سے چلا، شہر کے اندر داخل ہوا. جس جوہری کو، جس موتیوں کی خرید و فروخت کرنے والے کو موتی دکھایا، ایک مرتبہ سب حیران ہو کہ اے شخص اتنا نادر و نایاب، اتنا قیمتی موتی کہاں سے لے کے آ گیا؟ اگر ہم اپنی تمام تر دولت بھی تجھے دے دیں تب بھی شاید اس موتی کی پوری قیمت ادا نہ ہو سکے. اب تو یہ سنا تو خوشی بختی چلی گئی کہ ہاں، خدا نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور اس دنیا کے اندر مجھے نعمت عطا کر دی ہے. خوش خوش گھر کے اندر آتا، آنے کے بعد بیوی کو اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو، خدا نے ہماری دعا کتنے جلدی قبول کر لی، اور کتنا نادر و نایاب و قیمتی موتی ہمارے حوالے کیا. پہلی مرتبہ موتی جیسی قیمتی چیز ہاتھ میں آئی، چنانچہ دونوں کے دل میں تمنا یہ تھی کہ ہم آج دن بھر اس کو دیکھتے ہیں، کل اسے جا کر فروخت کریں گے، اور اس کے بعد تمام زندگی کے ایش و آرام سے نجات، تمام زندگی کی پریشانیوں سے نجات پا کر ایش و آرام کو حاصل کر لیں. اب دونوں شوہر بیوی دن بھر موتی کو دیکھتے رہے، کتنی زیادہ تمنا، کتنی زیادہ امیدیں، اور کتنی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے ایسے مستقبل انسان دیکھتے رہے. یہاں تک کہ رات آ گئی، جب تک کہ دین نہ آئی اس وقت تک بیٹھے ہوئے بات کر رہے کہ پیسہ ملے گا تو یہ کریں گے، اور پیسہ ملے گا تو وہ کریں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تمام رات باتیں کرتے ہوئے گزر. یہاں تک روایت کی ہے کہ دونوں کے دونوں باپ کے اندر درتے درتے داخل ہوئے، تو ایسا اپنی تو زمین، ایسا دلکش باپ کے تصور سب میں نہیں آ سکتا تھا کہ اتنا خوبصورت باپ بن سکتا. لوگوں سے سوال کیا کہ اے لوگوں، یہ باپ کون سا باپ؟ تو جواب دیا گیا کہ جنت کے باغات میں سے ایک باپ. اس مرتبہ سوال کیا کہ باپ ہے کس کا؟ تو جواب دیا گیا کہ باپ تیرا اور تیری بیوی کا. بیوی نے دیکھا کہ یہ باپ تیرا اور تیرے شوہر کا. اب جو سنا تو ایک مرتبہ انتہائی خوش ہو گئے کہ خدا نے اتنی خوبصورت، اتنی قیمتی جگہ ہمارے لیے رکھی. اتنی خوشی کی حالت میں باپ کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے محل دکھائی دیا. محل جو دکھائی دیا تو سوال کیا کہ یہ محل کس کا؟ اس لیے کہ محل کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوئے جا رہے ہیں، اتنا عمدہ محل، اتنا عالیشان محل، اتنا خوبصورت محل، اتنا دیدہ دید محل. لوگوں سے سوال کیا کہ یہ محل کون سا محل ہے اور کس کا محل؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ محل جنت کے انتہائی عالیشان محلات میں سے ایک محل، اور خدا نے یہ تیری عبادتوں اور نیکیوں کی جگہ تیرے لیے رکھی. اب یہ سنا تو بڑا خوش خوش محل میں داخل ہونا چاہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ کیا مجھے محل میں جانے کی اجازت مل جائے گی؟ جواب ملا کہ محل تیرے دل میں تو بنایا گیا ہے، شوق سے جاؤ پھر محل کے اندر داخل. محل کے اندر داخل ہوا، جگہ جگہ قیمتی اور عالیشان چیزیں دیکھتا ہوا چلا، اور جہاں تک کہ چلتے چلتے دیکھا کہ سونے کا تخت بچھا ہوا، انتہائی خوبصورت تخت ہے. تخت کو تخت کے اوپر جا کر بیٹھ، پتا چلا کہ خدا نے یہ تخت بھی اس کو دیا ہے. تخت پر بیٹھا، نعمتیں سامنے آ گئی، ساری مٹھائیاں پر دیے کہ جتنی نعمتیں تصور میں آ سکتی تھی وہ سامنے آ گئی اس کو کھانے. اب امام شوشن کی روایت یہ ہے کہ اس نے باپ کو دیکھا، محل کو دیکھا، تخت کو دیکھا، تخت پر اپنے آپ کو بیٹھا دیکھا، اور نعمتوں کو دیکھا. اس مرتبہ اس کی خوشی، اس کا سرور، اس کا اطمینان بڑھتا جا رہا ہے کہ میرے خدا نے میری عبادت پر اتنا بڑا سلا دیا. اسی حالت میں ایک مرتبہ سے اختیار چاروں طرف محل کو دیکھ رہا ہے، نگاہ اٹھی اور اوپر کی طرف نگاہ.
جب اوپر نگاہ کی تو یہ دیکھا کہ پورا محل جو اب تک انتہائی خوبصورت نظر آ رہا چھت کے بالکل بیچ میں چاروں طرف ہیرے اور جواہرات اور موتی لگے ہوئے، لیکن بالکل درمیان میں سر کے اوپر بالکل محل کی چھت کے درمیان میں بہت بڑے موتی کی جگہ خالی، اور اس موتی کی جگہ خالی ہونے کی وجہ سے تمام کا تمام کمرہ بھٹا اور خوبصورت نظر آنے لگا۔ ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کیا جو لوگ جو فرشتے جو خدمت کرنے والے وہاں موجود تھے کہ آئے لوگوں اتنا خوبصورت باغ اتنا خوبصورت محل ہے، اس خوبصورت محل کے اندر یہ اتنی بڑی بدسورتی جیسے خدا نے رکھ دی کہ پورے محل کے اندر اس بیج کا موتی غائب کر کے تمام محل کا حضور خراب کر کے رکھ دی۔ تو جواب ملا کہ آئے جب خدا نے اس کے موتی کو رکھا لیکن اس محل کے مالک نے اس موتی کو مانگنے میں جلدی کی اور بجائے اس کے آخرت میں حاصل کرتا اس موتی کو اپنی دنیا کے اندر طلب کر دیا، اس لیے خدا نے یہاں سے موتی نکال کر دنیا میں بھجوا دی۔ اب روایت یہ کہ دونوں چور بیوی کی آنکھ سے آنکھ کھلتے ہی دونوں ایک مرتبہ پریشان ہو کر بستر پر بیٹھے، ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے پہلے کو خواب سنایا۔ اب انتہائی گھبراہٹ انتہائی پریشانی کہ وہ محل کی بدصورتی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، یعنی قیامت سے لے کے جب تک کہ انسان جنت میں رہے گا اس وقت تک کی خوبصورتی ہے بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہمارے پاس لوگ بھی آئیں گے، مہمان بھی آئیں گے جنت کی، اور سب کی نگاہوں کے سامنے یہ بدصورتی آئے گی تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ ایک مرتبہ دونوں پریشان، اور روایت یہ کہ آنکھ کھلتے ہی شوہر اسی وقت پہرا میں گیا، ایک مرتبہ موتی کو مسئلے کے نیچے رکھا، خدا سے کہا کہ خدا بندہ جو موتی مجھے آخرت ہی میں دلوانا مجھے دنیا میں نہیں چاہیے۔ اور جب ایک مرتبہ کان میں یہ آواز آئی کہ اے جب ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، مسلے کو ہٹایا تو دیکھا کہ موتی غائب ہو چکا۔ بہت جلدی بات کا بیان کرنا پڑا، شاید موقع ملا تو ہم اس کا آخری جو تفصیل سے بیان کر۔ بہرحال اتنی سی بات ذہن کے اندر اگر بٹھا لی جائے کہ انسان دنیا میں جتنی محنت و کوشش کرتا اگر دنیا میں اس کا سلا لینا ہے تو آخرت کو چھوڑ، اور اگر ذہن میں یہ رکھے کہ نہیں